إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پچھلے درس میں آدمی کو اتباع سے روکنے والے اسباب وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک آدمی کو قرآن و سنت پر آنے میں رکاوٹ بنتی ہیں, سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی تھی؟ نمبر ایک, پہلی چیز کیا رکاوٹ بنتی ہے؟ برے علماء. پیج نمبر 51 پر دیکھیے, 51, برے علماء. برے علماء کیسے رکاوٹ بنتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ علماء سب برے ہوتے ہیں؟ نہیں, بہت سارے علماء اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن جیسے انسان اچھے برے ہوتے ہیں ویسے علماء بھی اچھے برے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی انسان ہیں. تو برے علماء کس طرح سے, اور برے علماء اور سردار کیسے وہ رکاوٹ بنتے ہیں, اس میں نہیں ہے, آپ سوچیے,
اس میں ڈھونڈی.
کبھی آپ کو ایسا لگا نہیں برے علماء رکاوٹ بن رہے؟ ایکسپیرینس نہیں اس کا. ایک یعنی کوئی آدمی آپ سے پوچھے برے علماء کیسے رکاوٹ بنتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں بنتے بس خلاص. یعنی ہم کو ہر بات کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی ہم جو بول رہے ہو کیا ہے, ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کیا بول رہے. کون بتائے گا کھڑے ہو کے؟ برے علماء اور برے سردار کس طرح سے لوگوں کے لیے کتاب و سنت کی اتباع میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اور برے سردار یعنی اسلام کو چھوڑنا چاہیے. باپ دادا دین چلا رہا ہو اسلام آ رہا, اور کون سا کتنا سمپل سوال ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں ہم لوگ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ہاں بس برے علماء گمراہ کر دیں. کیسا؟ لوگ برے علماء اور برے سردار کی وجہ سے کیوں رک جاتے ہیں کتاب و سنت کی اتباع سے؟ نمبر ایک, علماء کی طرف لوگ بھروسہ ان پہ کرتے ہیں, ان کی بات مان لیتے ہیں, اس لیے کہ چیک کرنے کی طاقت ہوتی ہے نہیں. اس لیے جو برے علماء ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو صحیح بول دیں لوگ صحیح مانتے ہیں, غلط بول دیں لوگ غلط مانتے ہیں. تو برے علماء لوگوں کو خواہشات کی وجہ سے غلط معلومات دیتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہے, اس سے ہٹ کے ہوتی ہے, اور لوگ آنکھ بند کر کے ان کی باتیں مان لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ قرآن و سنت سے بھٹک جاتے ہیں. تو یہاں پر دو پرابلم ہوئے, برے علماء کا خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو غلط معلومات دینا, اور دو, عوام کا بغیر دلیل کے اندھی تقلید کے طور پر ان کی بات مان لینا. یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. سردار سماج میں جن کا ہولڈ اور پاور ہوتا ہے ان کے ڈر کی وجہ سے उनके डर की वजह से, उनके दबाव की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जानने के बावजूद कौन इनसे दुश्मनी मोले, कौन इनसे अपने दुनिया फायदों को खोने की बात करे, कौन इनसे अलग होकर अपने आप को अकेला समाज में कर ले, तो खौफ की वजह से बुरे सरदार जो बोलते हैं ऐसा करो, पावर वाले लोग, पब्लिक क्या करती है, उनकी बात मान के चलती है। तो बाद अवकात जान बूझ के भी बुरे सरदारों की वजह से लोग गलत काम करते हैं, ऐसा लोग गुमराह हो जाते हैं, इस तरह से लोग कुरान सुन्नत से हट जाते हैं। तो पहला सबब है बुरे उलमा और बुरे सरदार जो इंसान की गुमराही का सबब बनते हैं, किताब व सुन्नत से रोकते हैं। नंबर दो बाप दादा का तरीका। बाप दादा की वजह से लोग किस तरह से कुरान सुन्नत से दूर होते हैं, बहुत मुश्किल सवाल है ना, मुश्किल सवाल है। हयाल अल फला से तो जवाब हयाल अल सला, हयाल अल फला है जहन में किसी की कोई बात, यार अभी रिस्टार्ट हो रहे हैं सब लोग, ये इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही, बंद कर इसको, बंद कर थोड़ा आवाज पड़ा कर। बाप दादा बचपन में जो चीजें लोगों को सिखा देते हैं बच्चों को, बच्चों के पास तहकीक का कोई मामला होता नहीं है, जो बाप दादा ने बता दिए उसी को सही मान के चलते हैं, बचपन की हद तक ये चीज काबिले बर्दाश्त हो सकती, इसलिए कि बच्चे को कोई पैमाना उसके पास होता नहीं चेक करने का, और उस वक्त वो मुकल्लफ भी होता है नहीं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और दुनिया की सारी चीजें चेक करने लगता है, सही गलत के दो खाने बना लेता है अपने लिए, ये सही है ये गलत है, तो उस वक्त में वो बाप दादा से जो आ रहा है दुनिया के मामलात में तो उसको चेक करता है, लेकिन दीन के मामलात में, हालांकि बाप दादा उलमा नहीं थे लेकिन उनकी बात को वैसे ही लेके चलता है, चेक नहीं करता है, तो इस वजह से एक आदमी गुमराह हो जाता है। दुनिया में बराबर चेक करता है, बाप दादा अगर रेडियो के जमाने के थे, ये एकदम कंप्यूटर के जमाने का है, तो उनके जमाने की चीज इस्तेमाल करता है नहीं, उधर तरक्की कर रही भाई दुनिया, तुम भी आगे बढ़ो, बाप दादा को लेकर चलता आगे। बाप दादा अगर साइकिल चलाते तो ये भी साइकिल चलाता नहीं, ये क्या करता है, ये यामा चलाता। तो दुनियावी एतबार से उनकी तहकीक पर, उनकी चीजों पर एतमाद नहीं करता है, लेकिन दीनी एतबार से उनको अल्लामा मान के चलता है, जो भी वो करते थे बस बाप दादा ने बोल दिया करना है, ये गुमराही का सबब होता है। नंबर तीन, ख्वाहिशात की इत्तिबा। आपको बोलने आना चाहिए वाकई क्या बात है, प्रॉब्लम किधर है, क्यों ऐसा होता। ख्वाहिशात की इत्तिबा, ख्वाहिशात की इत्तिबा दो इतबार से होती है, एक अक्ल के एतबार से और दूसरे चाहत के एतबार से, लज्जत के एतबार से। यानी कि आदमी उसकी सोच है, उसको जो समझ में आता वही सही समझता है, उसको जिसमें मजा आता है, जिसको अच्छा लगता है, मुझको ये सही लगता है, आदमी उसी को सही मान के उसी की इत्तिबा करना शुरू कर देता है। या बहुत सारे लोगों को मौज मस्ती अच्छी लगती है, मोहर्रम की रोट और ग्यारहवीं के खाने और कुंडे कनोले और दरगाहों के खिचड़े, मोहर्रम का खिचड़ा, शरबत, शरबत आजम और खीर, खीर पूरी और बकरे गोश्त, तो ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एकदम फिक्का फिक्का दिन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा रंग बिरंगा हरा 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 दिन होना चाहिए। तो लोग इस वजह से, अगर उनकी समझ में आ भी जाता है कि साबित नहीं है ये बिदात है, तो भी बोलते बहुत अच्छा लगता है, बारह रबी उल अव्वल का जुलूस में कितना अच्छा लगता है, इतनी भीड़ गर्दी एकदम, उसमें नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे बोलना, नारे लगाना और अरब बनना, टीपू सुल्तान, सब बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों को कैसा है, यानी लज्जतें चाहिए, तो बहुत सारी बिदातें लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि उनको لذت چھوڑ جائے گی یہ ڈر ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتے لذت چھوڑے, اس وجہ سے بھی لوگ خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اتباع یعنی بدعات سے نکل نہیں پاتے ہیں. نمبر چار, اب آگے ہم شروع کریں گے. نمبر چار, چوتھا سبب کیا ہے؟ چوتھا سبب کثرت کی اتباع. انسان کے مزاج میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اکیلا رہنے کو ڈرتا ہے, اور سماج میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو لوگ کم ہیں ان کے ساتھ ہو, جو زیادہ ہوں ان کے ساتھ ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے. عام طور سے انسان دوسروں کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلنے کے عادی ہوتے ہیں. ایک بکری جدھر گئی پیچھے دوسری بکریاں بھی اس کے پیچھے جاتی. ایک صاحب جو بکریاں چرانے والے, ان کی بہت ساری بکریاں تھیں, ایک بار انہوں نے بتایا ہم لوگ کیا کرتے, روم میں جب بکریاں جاتی رہتی دروازے سے, اگر آپ پہلی بکری کے سامنے ایسی لکڑی رکھ دیے وہ اس پہ سے کود کے گئی, آپ لکڑی ہٹا دو اگلی بھی کود کے جائے گی. ان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دیکھتا نہیں کیا ہے, میرے پہلے والے نے جیسا کرا وہ بھی ویسا کرتا, تو سارے لوگ عام طور سے جو اس کو دکھائی دے رہا سماج میں میجورٹی جو کر رہی ہے سب لوگ ایسا کر رہے ہیں نا, تو پھر وہ صحیح ہے. تو بہت سارے لوگ یعنی سب لوگ جیسا کر رہے ہیں, عام طور سے زیادہ لوگ اکثر لوگ جیسا کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھ لیتا ہے, دین سمجھ لیتا ہے. یعنی پرابلم بنیادی طور پہ کہاں آتا ہے, ایک آدمی چیک کرنے کا ذریعہ کس کو بنا رہا ہے, کیا چیز ہو تو صحیح ہے, کیا چیز ہو تو غلط ہے. یہاں غلطی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی فٹ پٹی کس چیز کو آدمی نے بنایا, ترازو کس چیز کو آدمی نے بنایا, اگر ترازو ہی غلط ہو جائے سارا معاملہ, سارے ناپ سارے وزن غلط ہو جائیں گے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا حق کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے, میجورٹی, میجورٹی جو بول دے وہ صحیح. تو اکثر لوگ اگر بدعت کر رہے ہیں تو ایک آدمی ہوتا ہے اتنے سب لوگ فاتحہ دیتے کیا غلط ہے کیا, اتنے لوگ سب جلوس میں آتے غلط ہے کیا, اتنے لوگ کنڈے کرتے غلط ہے, اتنے لوگ 20 رکعت پڑھتے کیا غلط ہے کیا, اتنے لوگ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے سب غلط ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی دلیل کیا ہوتی ہے, میجورٹی. کیا اسلام میں میجورٹی ہے, یعنی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. میجورٹی سے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, اتنے سب لوگ بول رہے ہیں کہیں صحیح تو نہیں ہے, لیکن وہ غلط ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیے دو باتیں, ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ ایک بات بول رہے ہیں تو ہم بولیں گے نہیں زیادہ بول رہے ہیں اس لیے وہ غلط رہتا, ایسا ہے؟ یعنی ہم کیا اینٹی میجورٹی ہیں, یعنی سب لوگ ادھر جا رہے ہیں زیادہ لوگ ادھر جا رہے ہیں, نہیں نہیں زیادہ لوگ جا رہے کا مطلب غلط ہے آپ نے ادھر جانے کا, ایسا ہے کچھ نہیں. یعنی میجورٹی کے بارے میں ہم کیا بولتے ہیں, میجورٹی کے بارے میں ہم بولتے ہیں کہ میجورٹی سے کوئی چیز صحیح ثابت نہیں ہوتی. میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوگی ایسا ہے نہیں, میجورٹی ہمیشہ غلط ہوگی ایسا ہے نہ, ہمیشہ صحیح نہ ہمیشہ غلط, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر دو مثالیں ہیں, ایک مثال میجورٹی کے صحیح ہونے کی, ایک مثال میجورٹی کے پاس علم نہیں ہونے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی, دو رکعت پڑھائی ظہر کی, اور آپ اٹھ کے گئے اور ایک کھمبا تھا اس کے پاس جا کے بہت فکر میں سوچتے کھڑے ہو گئے, سارے صحابہ پریشان, تو ظہر کی کیا دو ہو گئی کہ کیا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ذوالیدین تھا, دو ہاتھ والا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نماز پہلے چار تھی, آپ کتنی ہو گئی؟ آپ نے دو پڑھی تو دو ہوئی ہوگی, تو دو ہوئی ہیں آپ بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں, لیکن آپ کو شبہ ہوا واقعی یہ بول رہے صحیح تو نہیں ہے کیونکہ آپ بھی بھول گئے. آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا جو کہہ رہا صحیح ہے, سب نے ہاں آپ نے دو ہی پڑھائی. آپ واپس آئے اور آپ نے کیا کیا, بچی ہوئی دو رکعت پڑھائی اور سجدہ سہو کیا. اس سے کیا بات معلوم ہوئی, کئی مسائل علماء نے اس سے ذکر کیے ہیں, اب یہ بات نکلی تو اس میں ایک اور بھی سن لیجئے. اگر ایک معتبر ترین راوی کسی بات کو بیان کر رہا ہے اور دوسرے راوی بھی معتبر ہیں لیکن زیادہ ہیں، اگرچہ اس سے فقہ ہونے کے اعتبار سے کم ہیں، تو ان کی میجورٹی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے. ہم شاذ کا قانون آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم، بہت سو کو معلوم نہیں ہو گئے، روایت میں ایک ہی بات ٹکرانے والی اگر مختلف افراد بیان کریں تو اگر ثقہ اپنے سے اوثق کے خلاف روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت کیا ہو جاتی ہے؟ شاذ. لیکن کبھی یہ ایک اور ایک میں ہوتا ہے، کبھی ایک اور میجورٹی میں ہوتا ہے. تو کئی حفاظ ایک بات بیان کر رہے ہیں اور ایک حافظ ہے وہ بھی معتبر ہے اور ایک دم ٹاپ لیول کا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اور کئی لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں کس کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے؟ زیادہ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یادداشت کے مقابلے میں کس کی یادداشت کو ترجیح دی؟ اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کی بات کو تسلیم کیا. تو شاذ روایت کی مثال میں یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ بولتے ہیں نا دلیل کہاں سے لائے، تم لوگ کیسا بولتے اس کو شاذ ہے، کہاں سے لائے؟ قرآن سنت میں دلیلیں ہیں اس کی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعاون کے سلسلے میں مشورہ کیا صحابہ سے، اس علاقے میں تعاون پھیلا ہوا ہے، جانا کہ نہیں جانا؟ تو کئی لوگوں نے کہا کہ جانا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا، کچھ لوگوں نے کہا کچھ اور بات کی. لیکن ایک صحابی آئے، ایک اکیلے صحابی، ان کے پاس دلیل تھی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں کسی علاقے میں تعاون ہو تم اگر وہاں ہو تو باہر مت نکلو اور باہر ہو تو جاؤ مت. ہاں تم نے فیصلہ کس کے مطابق کیا، میجورٹی یا دلیل؟ میجورٹی کی دلیل، دلیل. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دلیل کے مقابلے میں میجورٹی چلتی ہے. ہاں لیکن شبہ ہے ادھر بھی ادھر بھی، کس کی بات ماننے کا کنفیوژن ہے، تو پھر کس کی کس کو دلیل بنائیں گے؟ میجورٹی. سمجھ میں آئی بات؟ فرق یاد رکھیے اس کو. تو ہم کیا میجورٹی کے مخالف ہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ اکثریت غلط ہوتی ہے، قاعدہ ہے نہیں. لیکن اگر اکثریت، اب یہ بات یاد رکھیے، اگر اکثریت کے پاس دلیل کی بجائے صرف گمان ہو اور اقلیت کے پاس، مائنورٹی کے پاس دلیل ہو، چاہے وہ مائنورٹی کیا ہو، ایک ہو، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ دلیل کی مانی جائے گی، بشرطے کہ دلیل بھی واضح ہو. ورنہ کوئی آدمی پڑھا حدیث، اب کوئی کسی امام کو 1400 سال میں وہ حدیث نہیں سمجھی، کسی مسلمان کو حدیث نہیں سمجھی، 1400 سال کے بعد اس کو سمجھی، اب وہ بولا میجورٹی دلیل نہیں ہے، سب ایک طرف، میرے پاس دلیل ہے، تو کیا مانیں گے؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہمارا اعتقاد نہیں ہے کہ کسی کو بھی امت میں ایک بات نہیں سمجھی اور 1400 سال کے بعد ایک بات سمجھ میں آ رہی. یہ بات یاد رکھیے، یہ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں نے اس کا. ہماری دعوت کیا ہے؟ کتاب و سنت اور سلف کا فہم. تو ہم یہ بول رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ قرآن و سنت کی بات کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے اور آج میرے کو اکیلے میں رات کے 13 بجے سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم متقدمین کے فہم کو لے کے چلیں گے. ورنہ کوئی بھی آدمی قرآن سے بولے گا ارے ابتغوا الی الوسیلہ، قرآن میں خود ہے وسیلہ لو، تو اپنے حساب سے کچھ بھی مطلب لے گا صحیح ہوگا؟ یا کوئی آدمی قرآن میں پڑھے کہ وسجدوا ورکعوا، ارے وہ اس میں آگے پیچھے بھی آ رہا، پہلے کیا آیا؟ سجدہ، اور دوسرا نمبر پہ کیا آیا؟ رکوع. تو چلتا نا قرآن میں الٹا بھی، پہلے سجدہ کرے تو بھی چلتا، ایسا لے سکتا؟ نہیں لے سکتا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن، ابھی اس کو میں سارٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اس کو آپ ترتیب سے ہم سمجھتے ہیں. نمبر ایک، میجورٹی کے ہم خلاف ہیں، میجورٹی دلیل ہے حق ہونے کی نہیں. اب میجورٹی کے مقابلے میں دلیل ہو تو کیا میجورٹی صحیح ہوتی ہے؟ نہیں. اور دونوں کے پاس، میجورٹی مائنورٹی، دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے، گمان ہے، تو زیادہ پاور کس کے پاس ہے؟ میجورٹی کے پاس ہے. سمجھ میں آئے؟ لیکن دلیل کے مقابلے میں ان کی کوئی دلیل نہیں، وہ خود دلیل نہیں ہے. اور اب اس کو قاعدہ کوئی بنا لے، سب ایک طرف میں ایک طرف، کیا ہے صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو سلف کا فہم بھی دیکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی آج کچھ بھی مطلب قرآن و حدیث سے نکال لے اور ایک اپنا نیا کچھ بنا لے. تو یہ سب باتیں الگ الگ ہیں. اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 100 ہے. 100 ہے. قُلْ, اے نبی آپ کہیے, لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. خبیث گھٹیا, خبیث گھٹیا کے لیے بھی آتا ہے اور ناپاک کے لیے بھی آتا ہے, ضروری نہیں ہمیشہ ناپاک کے لیے ہے. خبیث حلال کے لیے بھی آتا ہے اور حرام کے لیے بھی آتا ہے, تو کئی معنی میں آتا ہے. خبیث گھٹیا کے لیے بھی آتا ہے اور ناپاک کے لیے بھی آتا ہے اور حرام کے لیے بھی آتا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ, اے نبی آپ کہیے برابر نہیں ہو سکتے ہیں خبیث اور طیب, گھٹیا اور عمدہ, حرام اور حلال. طیب, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ طیب ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الطیب. اور اللہ تعالیٰ طیب ہی کو قبول کرتا ہے. اعمال میں سے وہ عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص والا ہو, اتباع والا ہو. مالوں میں سے وہ مال قبول کرتا ہے جو فی نفس ہی حلال ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. فی نفس ہی حلال ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. تو قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ, اے نبی آپ کہیے کہ خبیث اور طیب, حرام اور حلال, گھٹیا اور عمدہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, چاہے آپ کو خبیث کی زیادتی تعجب میں ڈال دے. اور اتنا یہ کہہ سکے گا لوگ کیا بولتے ہیں, اتنا سب یعنی غلط کیسا ہو سکتا ہے, زیادہ ہوا تو صحیح ہو جاتا ہے, ایسا ہے؟ آپ بتائیے, نجاست اگر مقدار میں زیادہ ہو تو کیا پاک ہو جائے گی؟ نجاست زیادہ ہونے سے پاک ہو جاتی. ایک پیسہ کوئی آدمی کہے ایک روپیہ حرام کا حرام ہوتا ہے, اور کوئی آدمی کیا کرنا چاہیے اسے, اور نہیں لینا چاہیے, حرام کا ہے نا ایک روپیہ, اور بولے 100 کروڑ روپے, پھر سوچنا پڑے گا ذرا. یعنی حرام ہونے میں فرق پڑے گا اس کے, زیادہ ہو تو بھی وہ حرام کا حرام ہی رہے گا. جو چیز خراب ہے وہ خراب ہی ہے. کوئی آدمی کہے ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے, دونوں میں کون صحیح ہیں, کون اچھے ہیں, یا ایک دیندار ہے اور ایک فاجر ہے, فاسق ہے, دونوں میں کون اچھے ہیں؟ بولے دیندار اچھا. اور بولے 1 کروڑ فاسق فاجر جاہل ہیں اور 1 دیندار عالم ہے, دونوں میں کون اچھے؟ بولے 1 کروڑ کے اوپر کیسے اس کو فوقیت دینے کا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اچھا اچھا ہی رہے گا چاہے کم ہو, گھٹیا گھٹیا ہی رہے گا چاہے زیادہ ہو جائے. یہ فرق یاد رکھے. اسلام میں گنتی نہیں ہے. اب بتائیے قیامت کے دن کیا ہوگا, نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ وہاں پہ وزن اصل ہے, گنتی نہیں ہے. بعض اوقات گنتی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی وزن نہیں ہے. 1 کلو کا ایک باٹ اور تھرماکول دوسری طرف, اتنا بڑا اور اتنا چھوٹا ہے, اور تھرماکول کتنا بڑا ہے. تو یہاں پر یعنی گنتی یا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, اصل کیا ہے؟ وزن. تو ہم یہ کہتے ہیں, بعض لوگ کیسے بولتے ہیں, اب اس کو سمجھ لیجیے, اس میں جو آ رہا سب لیتے جائیے اس کو, اتنی ساری ضعیف حدیث ہیں, کتنی ہمارے پاس زیادہ حدیث ہیں. بولے 1 صحیح ہے بس, ہمارے پاس 10 ضعیف ہیں, نہیں چلتا ہو. بولے 10 اور یہ ایک لیکن نیک. اور یہ بعض کو ذرا اٹھا کے, یہ سب جھوٹی حدیث ہے, اٹھا کے پھینک اس کو. جھوٹی حدیث نہیں چلتی ہے, سخت ضعیف حدیث نہیں چلتی ہے. تو جو قابل استدلال چیز ہے, ایک کوئی آدمی بولے کہ بولے ایک ہی حدیث بس ہو گئی, ہمارے پاس 10 ہیں, ہمارے 10 ضعیف ہیں, معتبر نہیں ہیں, اور ان میں آپس میں مطابقت یا شواہد کے طور پر یہ بھی استعمال نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ضعف کیا ہے؟ ضعف شدید ہے, سخت ضعیف ہے, بہت ضعیف ہے. سپورٹ بھی نہیں ہوتا ان کا. لیکن ہمارے نبی کی ایک بات بس ہوگی ہم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار حکم دیں گے تیرے کو تو مانے گا تو؟ ایسا پوچھنا چاہیے. 10 بار بولنا پڑے گا کر کر یہ کر ایسا کر تو کرے گا. کتنے بار؟ ایک بار بولیں گے تو ماننا پڑے گا نا. تو ایک دلیل بس ہو جاتی ہے ہم کو. نبی کا دوسرے فرمان کی ضرورت انتظار کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں. بعض اوقات تھوڑا سا یعنی آدمی کنفیوژن میں آ جاتا تو یار اتنی حدیثیں, لیکن اتنی کیسی ہیں؟ اس لیے قیامت کے دن کا یاد رکھیں, وزن یا گنتی. تو جو معتبر دلیل ہوتی ہے اس کا وزن دیکھنا چاہیے کتنا پاورفل ہے, اور جو ضعیف ہیں وہ گنتی میں کتنی بھی ہو جائے کچھ کام کی نہیں ہوتی ہے. تو اصل جو ہے وزن ہے, اصل پاور ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا يستوی الخبیث والطیب. اے نبی آپ کہیے کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث, چاہے آپ کو خباثت کی خبیث کی کثرت زیادتی تعجب میں ڈالے یا بھلی معلوم ہو. اعجبا دونوں معنی میں آتا ہے, اعجبا کا حسن ہن تعجب میں ڈالے یا اچھا لگے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اللہ سے ڈرو اے عقل والو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ واقعی عقل کیا ہے. سوچیے اس کو, واقعی عقل والا کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ ورنہ آدمی عقل مند ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں, گویا کہ عقل نہیں ہے اس کو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے عقل والو اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. تو صرف عقل والا کامیاب ہوگا نہیں. اس لیے بعض وقت کہہ جاتا اور اتنا بڑا شان ہے آدمی, اس کو نہیں سمجھتا کیا ہے. نہیں, اس کو سمجھتا ہوگا لیکن اس کے ساتھ کیا چاہیے؟ اس کے پاس تقویٰ چاہیے. اتنے بڑے پڑھے لکھے مدرسے کے فارغ ہے, ان کی بات ان کو نہیں سمجھتا کیا؟ سمجھتا بھی ہوں گا, تقویٰ ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہم کو, ڈر رہے کہ نہیں اللہ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی واقعی علم ہونا یہ فلاح کے لیے کافی ہے نہیں, اس علم کے ساتھ ایک اور چیز ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو علم کے تابع ہوگا, نہیں تو اسی علم سے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے آدمی. تو معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ واقعی تقویٰ جب جمع ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو عقل مند کہا جا سکتا ہے, ورنہ وہ عقل والا نہیں ہے, وہ عقل والا نہیں ہو. تو بہرحال ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ خبیث کی زیادتی طیب کے برابر ہو سکتی ہے نہیں. تو کئی غلط مل کے ایک صحیح کے برابر ہو سکتے؟ اتنے سارے غلط ہیں نا, صحیح کے برابر نہیں ہو سکتے کیا؟ ہو سکتے نہیں. ایک پلڑے میں ایک صحیح اور دوسرے پلڑے میں 100,000 غلط, تو دونوں میں بھاری کون ہو جائے گا؟ ایک صحیح. آپ دوسری مثال آپ لیجئے کہ 100,000 پاگل ہیں اور 1 ڈاکٹر ہے, سب بول رہے فیوز میں ہاتھ ڈالنے کا آپ نے, اور ڈاکٹر بول رہا نہیں شاک لگے گا, سب مل کے تیار ہے ایک دم, ہنگامہ کر رہے پورے اسپتال میں, آپ نے وہ فیوز میں ہاتھ ڈالنے کا ہے, اور ڈاکٹر بول رہا مت کرو ایسا, باہر سے آپ کو بھیجے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہوں, کیا کریں گے؟ اتنے سب لوگ بول رہے کچھ نہیں ہوتا, اتنے سب لوگ بول رہے کچھ نہیں ہوتا, ایک آدمی ڈاکٹر بول رہا نقصان ہوگا, ایک کی ماننے کا کہ سب کی ماننے کا؟ کس کی مانیں گے؟ اور اگر نہیں مانیں گے تو واقعی یہ باہر کی بجائے اندر رہنے کے زیادہ حقدار ہے, یہ بھی ان کے 100,001 ہو گئے ابھی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ لوگوں کے ایک بات بولنے سے وہ بات صحیح ہو جاتی نہیں ہو جاتی, ویسے ہی ہو جائے گا جیسے 50 لوگ مثال کے طور پر فیصلہ ہو رہا ہی نہیں. اب ایسا یعنی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر 50 لوگ بول رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے, 50 لوگ بول رہے ہیں یہ غلط ہے, اب فیصلہ ہو رہا نہیں. اب ایک آدمی آیا پاگل کی دل سے تو بلایا اٹھا کے اس کو جاہل کو پکڑ کے, وہ آیا کیا صحیح کہ غلط ہے, یا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولے صحیح ہے, تو بولے صحیح نہیں, ٹھہرو 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 غلط ہے. تو اب کیا اس کے بولنے پہ چینج ہو جائے گا؟ صحیح کا غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ووٹ چینج کرے گا صحیح اور غلط کو, تو میجورٹی مائنورٹی اس سے کوئی دلیل ثابت ہوتی ہے, کوئی بات ثابت ہوتی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلکو سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلۃ اہلہ. بہت عمدہ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کیا کہا, اس میں عربی بھی دیکھ لیں گے ہم, اسلکو سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلۃ اہلہ. اسلکو سلکا سے, سلکا کا مطلب راستہ چلنا, اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے مسلک, جہاں جو عالم گیا. کہاں گئے صاحب؟ یہ عالم صاحب ادھر گئے, یہ عالم صاحب ادھر گئے, ان کی رائے یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے, ان کا فتویٰ یہ, ان کا فتویٰ یہ. تو علماء کے فتاوا جو ہوتے ہیں اور ان کی جو رائے ہوتی ہے تحقیق اعتبار سے اجتہادی مسائل میں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلک. وہ کس سے بنا ہوا لفظ؟ سلکا سے. سلکا مطلب ہوتا ہے چلنا, جانا, کہیں جانا. اسلکو راستہ چلو, کون سا راستہ؟ سبیل. سبیل یعنی راستہ. سبیل الحق, کون سا راستہ چلو؟ حق کا راستہ چلو. ولا تستوحشو, اور گھبراؤ مت. تستوحشو وحشت سے, وحشہ, وحشت گھبراہٹ. وحشی چالے کر رہے ہیں, وحشی وحشہ, گھبراہٹ ہونا, جنگلی جیسا کچھ, یا ڈر جانا, اس معنی سے ہوتا ہے. تو ولا تستوحشو, گھبراؤ مت, وحشت میں مبتلا مت ہو, ڈرو مت. من قلت اہلہی, اہلہی اہل الحق, یعنی حق کے راستے پر چلو, اور اس راستے پر چلنے والوں کی کمی سے گھبراؤ مت. ارے اتنے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں, اتنے تھوڑے لوگ کے پیچھے جانے کا, اتنے تھوڑے لوگ کے ساتھ چلنے کا. یہ ٹرک بھر بھر کے جا رہے ہیں نا غلط راستے پہ یہ لوگ, تو اتنے زیادہ لوگ یا اتنے تھوڑے لوگ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ حق کا راستہ چلو, یعنی یہ دیکھو یہ راستہ حق کا ہے کہ نہیں ہے. اب اگر اس پہ کم لوگ چل رہے ہیں, اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ بہت کم لوگ چلتے ہیں, تو اس کے اوپر چلنے والوں کی کمی سے گھبراؤ مت. کیا ہے اتنے تھوڑے لوگ, کتنی مزہ کر رہے ہو لوگ, چار پانچ سیدھے سادھے لوگ چپ چاپ چل رہے راستے کے اوپر, نہ موج نہ مستی, نہ ہرا نہ بھرا, نہ قانونی, نہ کچھ روٹ, نہ کچھ شربت, پھکا پھکا چل رہے لوگ, بھکے بھکے. تو اس پہ چلنے والوں کی قلت سے گھبراؤ مت. تو سلف بھی یہی کہتے تھے کہ حق کے راستے پہ چلنے والے اگر کم ہوں تو بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ چوتھی بات ہے. تو بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ارے بہت تھوڑے لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے ٹرک میں بیٹھتے ہیں, چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھتے. اب بڑا ٹرک اگر بریک فیل اور گڑھے میں گرنے والا ہے, اور اس کا ڈرائیور جو ہے آنکھ بند کر کے چلانے کا عادی ہے, تو آپ کیسا ہوگا؟ نقصان ہونے والا ہے. یہ ہو سکتا ہے لیٹ پہنچے لیکن صحیح پہنچے. ایک آدمی کو اگر چوائس دیا جائے کہ لیٹ پہنچنے کا کیا صحیح پہنچنے کا, پورا پہنچنے کا, تو کیا چوائس لے گا وہ؟ پورا پہنچنے کا. بھائی دو ہاتھ دو پاؤں ایک سر, پورا پہنچنا ہے, آدھا ہو کے نہیں پہنچنا ہے. اور کہاں پہنچنا ہے؟ گھر پہنچنا ہے برابر, دواخانے نہیں پہنچنا ہے. تو صحیح منزل پہ پہنچنا اصل ہے, چاہے راستے میں مشقت کیوں نہ ہو. راستے میں موج مستی ہے لیکن منزل پہ نہیں پہنچ رہا, کہیں اور پہنچ رہا, تو کیا ہے پھر؟ وہ سفر اس کا غلط ہو گیا. نمبر پانچ, یعنی یہ چوتھا سبب ہوا کہ میجورٹی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, اتنے سب لوگ بول رہے ہیں صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب صحیح نہیں ہے, اتنے سب لوگ بول رہے ہیں صحیح ہے کا مطلب صحیح ہے. تو بہت سارے لوگ میجورٹی کو دلیل بناتے ہیں لیکن صحیح بات ہے یہ نہیں ہے. نمبر پانچ, وہ کیا اور ایک سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت پر نہیں آتے ہیں یا کتاب و سنت کے خلاف بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں, کیا ہو جائے؟ نمبر پانچ, عقل اور قیاس آرائی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ان کی عقل میں آتا ہے اسی کو صحیح مانتے ہیں، جو ان کی عقل میں نہیں آتا ہے اس کو صحیح مانتے نہیں. تو جج صاحب کون ہیں؟ عقل مبارک. ان کی عقل میں نہیں آیا تو نہیں، ان کی عقل میں آیا تو صحیح ہے، یا وہ اپنی عقل سے کچھ بھی نکالتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر شرکیات اور بدعات کے پیچھے انسان کا قرآن و سنت سے آزاد ہو کر عقل استعمال کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے جتنی بھی بدعات ہیں اس میں غلط کیا ہے، کتا اچانک تھا قرآن پڑھ رہے سب لوگ، بندی کھا رہے، اس کے بعد میں سب مل کے اتفاق سے اتحاد امت، کتنا اچھا لگتا ہے. مرنے والے کے لیے فاتحہ دے رہے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے کہ یاد کر رہے اپنے لوگوں کو. برتھ ڈے منانا کتنا اچھا لگتا ہے، ہر سال بچے کا موم بتی پھونکتا تو کتنا اچھا لگتا، کیک کھاتے کتنا اچھا لگتا، بچے سب مل کے مناتے برتھ ڈے کتنا اچھا لگتا ہے، درگاہ پہ جاتے وہاں پہ اپنے بنا کے لکڑی پہ بناتے کھانا کتنا ٹیسٹی بنتا ہو کھانا، کوکر والا کھانا کیسا لگتا، لیکن وہ ہنڈی پہ جو بنتا درگاہ کا کھانا کتنا اچھا لگتا ہو. تو لوگ جو ہیں ان کے پاس عقلی باتیں ہوتی ہیں کہ اچھا ہے، وہ اچھا اچھا اپنی طرف سے اچھا قرار دیتے ہیں، اور برا جو ان کی عقل برا کہتی ہے اس کو برا قرار دیتے ہیں. بولے یہاں ہاتھ پانا کتنا اچھا لگتا، ڈھیلا چھوڑ دو زیادہ یہ نہیں، یہاں وہ تو ہر وقت پکڑ کے ٹھہرنا پڑتا ہے، یہاں کتنا اچھا لگتا. یہ رفلے دن کیا ہے بار بار ہاتھ اٹھانے کا، یہ ایک بار اٹھا بس ختم چھوڑ دیا، کتنا اچھا لگتا، سکون لگتا ہے. آدمی اپنی عقل سے طے کرتا ہے، اپنی عقل جو اس کو لگتا ہے صحیح وہ صحیح، جو اس کو لگتا ہے غلط وہ غلط. تو اپنی عقل سے آدمی بہت ساری چیزیں اپنی عقل سے طے کرتا ہے اور اس کو حق مان لیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کتاب و سنت کی طرف نہیں آتا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات اماموں کے بارے میں ہم جب کہتے ہیں بھائی یہ دلیل ہے، امام سر آنکھوں پہ، ان کا احترام اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن یہ دلیل ہے، ہم دلیل کے پیچھے چلیں گے. ارے ان کے پاس بھی تو کچھ ہوگا نا، تو یہ کیا ہوا، دلیل کے مقابلے میں گمان، دلیل کے مقابلے میں گمان، دلیل کے مقابلے میں گمان ہے بس، اچھا گمان ہے، حسن زن ہے، حسن زن دلیل نہیں بن سکتا، حسن زن دلیل بن سکتا ہے، اچھا گمان دلیل کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں دین میں اپنی طرف سے جو بدعات نکالتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ اپنی عقل کو بھی ایک نبی کا مقام دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عقل سے کچھ بھی نکال سکتے ہیں، اور اسی لیے بہت ساری بدعتیں آ جاتی ہیں لوگوں کے اندر آ جاتی ہیں. سب لوگ مل کر آج سے ایسا کریں گے. اس لیے دیکھیں ہر سال 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہوتا ہے اس میں ماڈیفیکیشن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لوگ اپنے حساب سے اس کو کرتے ہیں، درگاہوں پہ اپنے حساب سے لوگ نیا نیا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے حساب سے کچھ کیا جا سکتا ہے دین کے اندر. نئی نئی بدعتیں نکالتے ہیں، کوئی لوگ انگوٹھے کیسے ملانے کا مصابہ ہمیں، بولے آج سے اپنا ایسا مصابہ، کیسا ہاتھ ملانے کا اور انگوٹھے کو انگوٹھا لگانے کا، کہاں سے لائے؟ یہ اپنا سٹائل، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. تو دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی نکالتے ہیں. بہت سارے لوگ مصابہ کریں گے یا گلے ملیں گے اور یوں معلوم نہیں کیا کیا کریں. کچھ لوگ قرآن لے کے چومیں گے، اب چومنے والے بھی کیا ہیں، اس کے کئی ورژن ہیں اس کے، کوئی آنکھوں کو لگا کے چومے گا، کوئی چوم کے آنکھوں کو لگائے گا، کوئی پیشانی چومے گا آنکھوں کو لگائے گا، الگ الگ طریقے، کوئی سینے کو بھی لگائے گا، ایک دم اتر جائے دل میں آ جائے. دیکھیے بدعت میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو جس میں فائدہ ہے وہی قاعدہ ہے، جیسا دل کو لگ رہا ہے ایسا. کوئی درگاہ پہ جھک کے جا رہا، کوئی پلٹ کے پیٹ نہیں دکھا رہا، اپنے حساب سے لوگ نکالتے، بری ادب ہے نا ان کا. اور باپ چلا رہا ہے بیٹا ذرا ادھر آ، باپ کو پیٹ دکھا کے جو گیا تو شام کو آیا سیدھا، وہاں ادب نہیں، وہاں کوئی ادب نہیں. تو لوگ اپنی عقل سے رسم و رواج گھڑتے ہیں، اگر وہ یہ چھوڑ دیں اور سنت کی طرف رجوع کریں کافی ان کے لیے، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے حساب سے بھی کچھ نکال سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کتاب و سنت سے دور جانے کا. ایک اور ایک اس میں بات دوسرا پہلو بھی ہے کہ لوگ سنت کا انکار عقل کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی نکالے کچھ اپنے حساب سے دین میں, ایک یہ کہ آلریڈی دین میں ہے. دیکھو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث کیا ہے؟ نہیں ماننے کا. آج ایک نیا یہ فتنہ ہے اس دور کا, پڑھے لکھے محدثین جن کو حدیث کی سند تو کیا متن بھی معلوم نہیں, لیکن کیا ہے ان کا مزاج, یہ حدیث اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ خلاص حدیث کو چھوڑ دو. تو عقل کی وجہ سے آدمی سنت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے, انکار اس کا کرنے والا بن جاتا ہے. تو عقل بھی ایک بہت بڑا فتنہ انسان کے لیے ہوتی ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اسلام عقل کا دشمن ہے؟ بولتے ہیں لوگ عقل کے دشمن, تو کیا اسلام عقل کا دشمن ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے اسلام عقل کا دشمن نہیں ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے عقل نہیں چاہیے, عقل چاہیے. دلیل بولیے, اس کے لیے تھوڑا غور کرنا پڑے گا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو یعنی اللہ نے اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ تو جس چیز کا حکم دیا اس کے مکلف ہیں یا نہیں؟ عقل کا استعمال کرنے کے ہم کیا ہیں؟ سوال یہ, سوال کا جواب دیجئے, کیا ہم عقل کا استعمال کرنے کے مکلف ہیں؟ کیا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم عقل کا استعمال کریں؟ لازم ہے؟ نہیں نا, کچھ تو بول رہے نہیں. پھر کیا استعمال کریں گے اگر عقل استعمال نہیں کریں گے؟ تو عقل استعمال کرنا پڑے گا. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہیں لیکن وہ ان دلوں سے سوچتے نہیں ہیں. تو ان کو اللہ نے اچھے لوگ کہا کہ برے لوگ کہا؟ تو جو لوگ نہیں سوچتے وہ اچھے ہیں نا. اب سوچتا نہیں, بولے سیدھا کود جاتا میں, اس کے بعد دیکھتا کیا ہے کیا نہیں, پانی ہے کہ نہیں ہے کنویں میں. تو آدمی نہیں سوچے وہ صحیح ہے؟ سوچنا چاہیے آدمی, سوچنا چاہیے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں؟ یہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا لو, علم کے باب میں ہم نے دیکھا تھا یاد ہوگا آپ کو, جہالت کی اس میں آپ گھر پہ جا کے دیکھیے اسی میں, لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے غور کرتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. تو معلوم عقل سے کام لینا ضروری ہے. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ عقل کو دین بنا نہیں سکتے ہم لوگ, سمجھ میں آئے؟ اب ایک بات معلوم ہے, عقل استعمال کرنا ہے لیکن عقل کو کیا کرنا ہے؟ عقل کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ یہ مستقل درس ہو سکتا ہے. عقل کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ سوال ہے, میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے, عقل کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو بتائیے عقل کی اسلام میں حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. غور و فکر کرنے کا ذریعہ ہے. دین کے, دیکھیے یاد رکھیے اس کو, عقل دین کے سمجھنے کا ذریعہ ہے, لیکن کیا دین کی جو باتیں ثابت ہیں ان کے اوپر فیصلہ عقل کر سکتی ہے ماننا یا نہیں ماننا؟ تو عقل پیمانہ ہے. کوئی آدمی کہے میری عقل میں بات آ رہی ہے, آپ قرآن حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں؟ عقل میں آ رہی نا اس, تو پیمانہ نہیں. کون بولا آپ کو؟ بہت ستارے بنی آج آپ کو, کون بولا عقل پیمانہ نہیں ہے؟ بتائیے. ٹھیک ہے, لیکن عقل پیمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. یعنی عقل کی ترازو میں کوئی چیز تل کے صحیح ثابت ہو جائے وہ دین بن سکتی ہے. نہیں نہیں بول. قوم آپ کو ملنے والی ہے اسی عقل والی, اس لیے کہ اکثر جس کی آدھی عقل ہوتی ہے اس کو ڈبل دکھائی دیتی ہے, ہم دوسرے سب پاگل دکھتے ہیں. بولے حدیث ہم کو نہیں سمجھ میں آتی ہے, قرآن کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. ایسے لوگ ملنے والے آپ کو ابھی ہر گلی میں ملیں گے, کیونکہ پڑھ رہے بہت آج کل لوگ, ایجوکیشن بڑھ رہا اور علم گھٹ رہا. ہاں یہ نس آئے گا آگے. عقل دیکھیے, عقل اگر حجت ہے, اب سوال پہلے اس کو ہم عقل کو عقل ہی کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. مان لیا عقل حجت ہے, اس کو تنزل بولتے ہیں. یعنی ولو بالفرض اگر تم بول رہے چلو مان کے چلتے ہیں, تو سوال کا جواب یہ دو آپ اس کو بولنا چاہیے کہ کیا سب لوگوں کی عقل برابر ہوتی ہے؟ کسی کی کام کسی کی, لیکن عقل سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. تو کیا سب برابر ہوتی ہے؟ تو پھر حجت کس کی عقل ہوگی, آپ کی یا میری؟ یہاں کیا ہو گیا, وہ بلاک ہو گیا. کیوں؟ اگر وہ کہتا کہ اپنے دونوں کی تو کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں, تو اب میری بات مانیں گے آپ یا آپ کی بات میں مانوں؟ دونوں میں اختلاف ہو گیا, دو آدمیوں میں اختلاف ہو گیا. دونوں کو عقل ہے, عقل حجت ہے, کس کی؟ ہاں بولنے والی کی کہ نہیں بولنے والی کی, ڈاکٹر کی کہ پیشنٹ کی؟ سمجھ میں آیا؟ تو عقل حجت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا عقل سے سمجھنا الگ الگ ہو سکتا ہے. بیٹا بول رہا ابو یہ لو, پورے پیسے خرچ کر کے بھی چلیں گا تو لو, یہ جھاڑو بہت پسند ہے مجھ کو. اور ابو بولے نہیں بیٹا آپ نے کام کی نہیں ہے, نہیں لو. کس کی عقل صحیح ہے؟ عقل اس کو بھی ہے بھائی, وہ اس کو بھی عقل ہے. تو کس کی عقل حجت کس پہ ہوگی؟ تو ایک کی عقل دوسرے پہ حجت ہوگی, کیسا ہوگی؟ صحیح اور غلط میں انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے, فیصلہ کون کرے گا؟ دو وکیل ہیں, دونوں بول رہے ہیں صاحب اس نے خون کرا, بولا نہیں صاحب اس میں خون نہیں کرا جج صاحب. دونوں عقل والے ہیں, کس کی بات مانیں گے آپ؟ عقل والے کی, کون سی عقل والے کی مانیں گے؟ بیوی بول رہی ہے ایسا, شوہر بول رہا نہیں ایسا نہیں, اس کو کیا عقل نہیں بیچاری کو؟ تو کس کی بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل حجت نہیں ہو سکتی ہے, اس وجہ سے کہ عقل الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہے. کوئی سٹینڈرڈ عقل کدھر ہے؟ عقل میں سٹینڈرڈ کا ہے کہ ہاں یہ عقل پرمننٹ پرفیکٹ عقل ہے. کس کی؟ کون طے کرے گا؟ اس کے لیے بھی کیا چاہیے, سمجھے؟ تو ہم طے نہیں کر سکتے, اس لیے اللہ نے اتنا مشکل کام اپنے کو دیا ہی نہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اگر بولتا کہ پرفیکٹ عقل والے سے پوچھو تو کیا کرتے آپ, بس سوچئے کتنا مشکل ہو جاتا. نمبر دو, بالفرض اگر مان لیتے ہیں, بالفرض کا مطلب ہے نہیں تھوڑی دیر کے لیے تم بول رہے کر کے مان رہا ہوں, بالفرض مان لیا جائے عقل حجت ہے, تو بھی کامل ترین عقل اس کی ہے جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے تربیت کے لیے ٹیچر بنایا. کون ہے وہ؟ بس ان کی مان کے چلنے کا, پھر بھی کدھر آتے؟ سنت کی طرف, سمجھا؟ تو کامل عقل کس کی ہے؟ ٹیچر کی عقل کامل, کیا جس کو کچھ معلوم نہیں تھا اس کی عقل کامل. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو جو ضلال مبین میں تھے وہ حجت ہیں, یا جو ان کو اس سے نکالنے کے لیے آیا وہ حجت ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر عقل کو حجت مان بھی لیتے ہیں تو کس کی عقل لینی پڑے گی؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. تو اللہ نے نبی کو کیا کیا دیا؟ ایک کتاب اور دوسرے حکمت, یعنی باریک سوجھ بوجھ. اچھا یہ بتائیے, عقل بڑی کہ حکمت بڑی؟ آپ بول رہے تو سوال سنے سا لگ رہا, عقل بڑی کہ بھینس بڑی لوگ بولتے نا, عقل بڑی کہ حکمت بڑی؟ کیا بڑی؟ عقل ہی سے. تو دونوں میں زیادہ افضل کیا ہے؟ अकल है ना,
आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, अकल ही काम नहीं कर रही आज। अभी तो आपने कुछ शुरू नहीं किए ज्यादा, ये पहला फेस है अपना जो जा रहा है, इसके बाद जो अगले दर्श में अगले इसमें सवाल आएंगे थोड़े मुश्किल रहेंगे। ये क्या है, ब्रेन वॉश हो रहा, अकल पूरी वॉश हो रही इसमें। ये बताइए अकल अफजल है या हिकमत अफजल है? हिकमत। अब सवाल ये पूछ रहा हूं मैं, अब जवाब इसका सवाल में है, हर एक के पास अकल होती है या हर एक के पास हिकमत होती है? है कि नहीं? तो अकल तो सबको है, अल्लाह ने दी है, लेकिन अकल का जब कमाल होता है और वाकई अकल सही चलना शुरू करती है तो उसको क्या कहते हैं? हिकमत कहते हैं। जैसे बच्चे को पांव होते ना, लेकिन जब वाकई वो चलने लगता है तो हर पांव वाला चलता क्या? तो इसे लोग क्या होते, तो ये अकल की पैदल इन्हें पांव है उसको, लेकिन अभी भी क्या कर रहा हो, रेंग रहा है, बच्चा छोटा जो है रेंगता है, लेकिन बाद में पांव इस्तेमाल वाकई वो इस्तेमाल करना शुरू करता है, चलने लगता है वो, लेकिन क्या पैदा होता ही चलता है? तो पांव तो उसको है लेकिन चलता है वो, जब सही चलना शुरू करता है तो वाकई वो अब चल रहा है। तो अकल अल्लाह ने हर एक को दी है, लेकिन उस अकल का सही इस्तेमाल का नाम हिकमत है, गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, सही समझ। इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको अकल देता है, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की गहरी समझ देता है। मन युरिदिल्लाहु बिखैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ने यह फरमाया, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फकद उतिया खैरन कथीरा, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत देता है, मालूम है सबको हिकमत मिलती नहीं, और जिसको हिकमत दी गई उसको बहुत ज्यादा खैर दी गई। मालूम है हिकमत कुछ ऐसी चीज है जो अकल से आगे का मर्तबा है, समझा? तो अकल तो रहती लोगों के पास, लेकिन हिकमत सबके पास होती है, समझ में आए? अल्लाह ताला हमको समझता फरमाए। तो यहां पर दो मिसालें मैं फौरी तौर पर, अभी ये इतना समझाने के बाद अब मुश्किल नहीं रहेगा समझना। उमर रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, कहा कि उनका अमल रावी जिक्र करते हैं, अन्नहु जाअ इलल हजरिल अस्वद फकब्बलहु, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के पास आए और उन्होंने हजर अस्वद को चूमा, फकाल इन्नी अअलमु अन्नका हजर, और क्या कहा, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ला तदुर वला तनफा, तू ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, वलौला अन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुक, लेकिन अगर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमता न देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता। यानी उन्होंने कहा तू पत्थर है, तू फायदा नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं क्यों चूमू तुझको, ऐसी कोई बात तेरे अंदर नहीं कि मैं तुझको चूम, पत्थर है तो क्या फायदा क्या नुकसान कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने क्या, मैं क्यों चुम रहा हूं? तो अकल कह रही है इसमें क्या है, इसको काहे में चुमने का, अकल कह रही लेकिन क्यों चुम रहे हैं? तो मालूम है अकल पर किसको तरजीह दी जाएगी, तो बाद कैब करने का ऐसा, लेकिन हमारे नबी ने किया तो हम भी करते हैं, समझ में आई बात? बाद कैसा पूछते हैं ये ऐसा क्यों है, जोहर की खामोश, असर की खामोश, मगरिब की किरात, फजर की किरात, ईशा की, ऐसा क्यों? जवाब क्या देंगे, बहुत सवाल बोलते, हाँ ये बहुत भारी सवाल है, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा वैसा रहेगा। तो सबसे सेफ रास्ता क्या है, वो एक जुमले में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर कुछ हो नहीं, अब कुछ तो हो सकता, धूप में बेचारे बहुत थकते होंगे, करके रोजे से भी रहते थे वो लोग, और इस वजह से वो लोग फिर उसका मतलब दिन में क्या तिलावत नहीं करते थे, यानी हर चीज मतलब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पैदा हो सकता है, इसलिए जो जवाब अकल की बुनियाद पर, मुजर्रद अकल की बुनियाद पर हो, कोई ना कोई आके उसको तोड़ सकता है, क्योंकि उससे कोई अकल वाला रहता है, इसलिए मुजर्रद सिर्फ अकल की बुनियाद पर जवाब कभी देना نہیں چاہیے. اس سے اچھا جواب کون سا ہوتا ہے جو نقل کی بنیاد پر ہو. ہمارے نبی نے ایسا کیے, وجہ بتائے نہیں, بس ڈاکٹر صاحب نے گولی دیے, کیا ہوتا بتایا نہیں, کھائے تو فائدہ ہوتا, کھاؤ چپ چاپ, یہ نیلی کیوں, یہ پیلی کیوں مت کرو. بس کھانے سے کیا ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. ہمارے نبی نے ایسے سکھایا, ایسا کرنے میں فائدہ ہے, جنت میں جائیں گے, بس ہم کو اتنا ہی چاہیے, ہم کو اور زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. حکمت تلاش کرنا ایک اور چیز ہے, لیکن اپنی عقل سے کوئی حکمت اس کی فکس کر دینا ہے غلط بات سے. ہو سکتا ہے ایسا آدمی سوچے, یہ اور بات ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اپنی طرف سے ہم طے کر سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, ایک صاحب بولنے لگے نماز میں بہت حکمت ہے, کیوں, بولے نون کا یہ مطلب نکلتا, میم کا یہ نکلتا, الف کا یہ نکلتا, زائے کا یہ نکلتا ہے, بولے یہ نماز ہے. بولا نماز عربی کا ہے ہی نہیں, یہ فارسی کا ہے, عربی میں سلاد بولتے ہیں اس کو, آپ کا پورا نون گیا ابھی. ارے ہاں, ایسا ہوتا ہے. تو اپنے حساب سے کچھ بھی آدمی طے کرے اگر تو وہ غلط ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ آدمی اپنی عقل اور اپنے علم کی بنیاد پر ہی بولتا ہے, اس کو معلوم نہیں رہتا کہ اپنی حد کہاں ہے. تو یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میری عقل سے نکلتا ہے کہ نہیں چومنا چاہیے, لیکن میں کیوں چوم رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے. یہ بخاری مسلم میں ہے. تو معلوم ہے عقل پر کس کو ترجیح دینا چاہیے, سنت کو, نقل کو, دلیل کو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه, اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا, مجرد عقل پہ ہوتا, جو عقل میں آیا کرو, اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو خف, خف کس کو کہتے ہیں, خفین, خف جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, خفین, اور جو کپڑے کے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, جوربین, جوربین, دوربین نہیں, جوربین. لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه, اگر دین کا مدار صرف عقل پر ہوتا تو موزوں کے نیچے کے حصے پہ مسا کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی اوپر سے, کیونکہ دھول کہاں لگتی ہے, مٹی کہاں لگتی ہے, نیچے, تو کہاں دھونا چاہیے, کہاں مسا کرنا چاہیے, نیچے. لیکن میں نے کیا کہتے ہیں, وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی خفین کے کہاں مسا کرتے تھے, ظاہر, ظاہر, ظاہر اوپر کا حصہ بولتے ہیں اس کو, اوپر کے حصے پہ آپ کیا کرتے تھے, یعنی موزے پاؤں ہیں تو مسا کیسا کریں گے, بس اس طرح سے, نیچے کریں گے نہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کو امام احمد ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو ان دو روایتوں سے بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ کوئی بات عقل میں نہ آتی ہو لیکن سنت سے ثابت ہو تو کیا کریں گے, عمل کس کے مطابق ہوگا, عقل یا نقل, نقل, یعنی جو سنت سے نقل ہوتا آیا, کاپی ہوتا آیا, اس پر ہم عمل کریں گے. سمجھ میں آیا؟ آپ کے لیے ہوم ورک یہی, ہمارا درس مکمل ہو گیا. یہ جو آخری کے دو روایتیں ہیں, ایک حضرت عمر کی اور دوسرے حضرت علی کی, اس میں کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں, آپ عقل چلا کے اگلی مرتبہ سوچ کے آئیں گے, اور میں پوچھوں گا ان میں کیا باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں. اگلے درس میں ہم ابتدائی کچھ لمحات میں یہ دو چیزیں ہم دیکھیں گے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور اگلا درس ہمارا ہوگا جو آخری درس ہے, بدعت اور اس کے نقصانات, پھر اس کے بعد ہم بدعت شبہات اور ان کا ازالہ کریں گے, بدعت اور ان کے نقصانات 69 پہ ہیں, بدعت اور اس کے نقصانات. تو اگلا درس ہمارا وہ شروع ہوگا انشاءاللہ.